پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 5,00,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اس سلسلے میں وائٹ ہا�س میں پیر کو ایک تعزیتی تقریب منعقد ہوئی، جس میں صدر جو بائیڈن نے وبا پر قابو پانے کا عہد کیا۔ تقریب میں خاتون اول جل بائیڈن، نائب صدر کاملا ہیرس اور ان کے شوہر ڈگ ایم ہاف بھی شریک تھے۔ اس موقع پر کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں۔ تقریب کے دوران شرکا نے خاموشی اختیار کی اور فوجی بینڈ نے مسیحی نظم امیزنگ گریس پڑھی۔ اسے چند منٹ پہلے وائٹ ہاؤس کے فرسٹ فلور پر کراس ہال میں بائیڈن نے امریکی قوم سے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کرنے کے لیے کہا، اور پھر کرونا وائرس کی وبا میں اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے لوگوں کے لیے ہمدردی بھرے لہجے میں پیغام دیا۔ صدر نے حکم دیا کہ تمام وفاقی عمارتوں پر قومی پرچم 5 روز تک سرنگون رہے گا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے سربراہ ٹیڈروس گیبریسس نے پیر کے روز کہا ہے کہ دنیا کی سب سے دولت مند کچھ قومیں ان کی ایجنسی اور اس کے شراکت داروں کی جانب سے دنیا کی غریب ترین اقوام کو ویکسین کی فراہمی میں رکاوٹ ہیں۔ ٹیڈروس جرمن صدر فرینک والٹر اسٹائن مائر کے ساتھ ایک مشترکہ ورچوئل نیوز کانفرنس میں شریک تھے، جس کا مقصد عالمی ادارے صحت کے تعاون سے بین الاقوامی سطح پر ویکسین فراہم کرنے والے پروگرام کوویکس کے بارے میں بات چیت کرنا تھا۔ یہ پروگرام دنیا بھر میں COVID-19 ویکسین کو مساوی طور پر تقسیم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ دنیا کی غریب ترین اقوام کے ساتھ مناسب مقدار میں ویکسین بانٹنا ہر کسی کے مفاد میں ہے، یہ خیراتی کام نہیں ہے، یہ عالمی وبا کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ہم ہر جگہ وبائی بیماری کا خاتمہ نہیں کرتے تو پھر کہیں بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر اور صحت کے لیے صدارتی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے اس ورچوئل بریفنگ میں حصہ لیا۔ بھارت میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نومبر کے بعد پہلی بار یہ اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13 ریاستوں میں کرونا مریضوں کی تعداد صحت یاب ہونے والوں سے زیادہ پائی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,10,16,434 تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10,584 نئے کیسز پائے گئے ہیں۔ مجموعی کیسز کے 74% کیسز صرف مہاراشٹر اور کیرالا میں ہیں۔ افغانستان میں COVID-19 ویکسین کا سلسلہ آج منگل کے روز شروع ہو گیا، اور پہلے مرحلے میں خاتون صحافی تبید اقبال کے عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو ویکسین دی گئی۔ صدر اشرف غنی، اعلی سرکاری عہدیدار اور افغانستان میں بھارت کے سفیر ویکسین دیے جانے والے پہلے مرحلے کے تقریب میں موجود تھے۔ یہ تقریب صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ افغانستان کو 7 فروری کو بھارت سے ایسٹروزینیکا COVID-19 ویکسین کی 5,00,000 خوراکیں موصول ہوئی تھیں۔ امریکہ میں 6 جنوری کو دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں کیپیٹل ہل پر ہونے والے حملے کا جائزہ لینے کے لیے امریکی سینٹ کی 2 کمیٹیوں، ہوم لینڈ سیکیورٹی کمیٹی اور حکومتی معاملات کی کمیٹی میں سماعت شروع ہو گئی ہے، جس میں سیکیورٹی اور قانون کا نفاذ کرنے والے عملے کی طرف سے جوابی کاروائی پر بھرپور توجہ دی جائے گی۔ امریکہ نے پیر کے روز میانمار کی فوجی جنتا پر ملک میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے اقدام پر اس کے خلاف پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ڈپارٹمنٹ نے ایک بیان میں کہا کہ فوج کو اپنے اقدامات منسوخ کرنے چاہیے اور فوری طور پر برما کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرنا چاہیے، وگرنہ محکمہ خزانہ مزید کوئی ایکشن لینے سے نہیں ہچکچائے گا۔ پاکستان میں خیبر پختونخوا کے دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ وادی سوات سے تعلق رکھنے والی خواتین اور چند عمر رسیدہ مرد حضرات نے حکومت سے اپنے ان رشتہ داروں کی فوری رہائی اور بازیابی کا مطالبہ کر دیا ہے جو عسکریت پسندوں کے خلاف سن 2009 کے دوران اور بعد میں سن 2010 میں گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے الزام میں مختلف نوعیت کی سزائیں دی تھیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. اس خبر کے ساتھ کہ امریکہ میں پیر کے روز COVID-19 سے مرنے والوں کی تعداد 500,000 تک پہنچ گئی. پیر کے روز گہری ہوتی شام صدر جو بائیڈن وائٹ ہاؤس کے ساؤتھ پورٹیکو سے چلتے ہوئے آئے, جہاں سیاہ جھنڈیاں لگائی گئی تھیں اور 500 موم بتیاں روشن تھیں. صدر کے ایک جانب خاتون اول جل بائیڈن اور دوسری جانب کاملا ہیرس اور ان کے شوہر ایماف ڈاگ تھے. وہ خاموشی سے کھڑے رہے جبکہ مرین کور بینڈ نے کرسچن دھن امیزنگ گریس بجائی. اس سے چند منٹ پہلے وائٹ ہاؤس کے فرسٹ فلور پر کراس ہال میں بائیڈن نے امریکی قوم سے ایک لمحے کی خاموشی اختیار کرنے کو کہا اور پھر کرونا وائرس کی وبا میں اپنے پیاروں سے محروم ہونے والے لوگوں کے لیے ہمدردی بھرے لہجے میں یہ پیغام دیا کہ یہ بات غیر یقینی معلوم ہوتی ہے, مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ وہ دن آئے گا جب ان کی یاد میں جنہیں آپ نے کھو دیا آنکھ میں آنسو آنے سے پہلے آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئے گی. ہم اس سب سے گزر جائیں گے, میں وعدہ کرتا ہوں. صدر نے حکم دیا کہ تمام وفاقی عمارتوں پر قومی پرچم 5 روز تک سرنگوں رہے گا. اسی خبر کی مزید تفصیل پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 500,000 سے تجاوز کر گئی ہے. اس سلسلے میں وائٹ ہاؤس میں پیر کو ایک تعزیتی تقریب منعقد ہوئی جس میں صدر جو بائیڈن نے وبا پر قابو پانے کا عہد کیا ہے. امریکہ میں کرونا وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی یاد میں شمعیں روشن کی گئیں. اس موقع پر وائٹ ہاؤس سیاہ منظر پیش کرتا رہا. تقریب کے دوران شرکا نے خاموشی اختیار کی اور فوجی بینڈ نے مسیحی نظم امیزنگ گریس پڑھی. تقریب کے ابتدائی سیشن کے بعد بائیڈن نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی وبا کے باعث پیدا ہونے والی صورتحال ناقابل یقین لگتی ہے, لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک دن آئے گا جب آپ اپنے ماضی کو یاد کریں گے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے سے قبل لبوں پر مسکراہٹ ہوگی. صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم عالمی وبا پر قابو پا لیں گے جس کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے بہت سے پیارے اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں, لیکن بحیثیت قوم ہمیں ایسا دوبارہ نہیں ہونے دینا چاہیے. صدر بائیڈن نے حکم دیا کہ عالمی وبا سے مرنے والوں کے سوگ میں ملک بھر کی تمام وفاقی سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم 5 روز کے لیے سرنگوں رکھا جائے. امریکہ میں امراض پر قابو پانے اور ان سے بچاؤ کے نگران ادارے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن یعنی CDC کی ڈائریکٹر ڈاکٹر روشیل اولینسکی کا کہنا ہے کہ ملک میں مسلسل 7th day عالمی وبا سے اموات کی شرح میں کمی دیکھی گئی ہے. جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اب تک 5,236 اموات اور 2,81,00,000 سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. کرونا وائرس سے دنیا بھر میں 24,73,000 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں اور ان میں سے 20% اموات صرف امریکہ میں رپورٹ ہوئیں. ان دنوں امریکہ بھر میں کرونا ویکسینیشن مہم جاری ہے اور لگ بھگ 13% عوام نے ویکسین کی کم از کم پہلی خوراک لگوا لی ہے. دوسری جانب بعض ریاستوں میں برفانی طوفان اور شدید سرد موسم کے باعث ویکسینیشن کی مہم کی رفتار سست پڑ گئی ہے. پیر کو ڈاکٹر کولنسکی نے ویڈیو بریفنگ کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ میں اوسطاً یومیہ 66,000 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. انہوں نے عوام سے ماسک پہننے اور سماجی دوری اختیار کرنے کی اپیل کی ہے. صدر بائیڈن کے چیف میڈیکل ایڈوائزر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے خبردار کیا ہے کہ ہم اب بھی خطرے سے دوچار ہیں اور معمول کی زندگی کی طرف لوٹنے کے لیے لوگوں کو اب بھی احتیاط برتنا ہوگی. اسد نذیر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ نے پیر کے روز میانمار کی فوج پر ملک میں 1 February کو ہونے والی فوجی بغاوت پر اس کے خلاف پابندیاں عائد کر دیں. امریکی محکمہ خزانہ کے غیر ملکی اثاثوں کے کنٹرول کے دفتر نے کہا کہ اس اقدام کا ہدف لیفٹیننٹ جنرل تون میون مو اور جنرل موانگ کوا مونگ کو بنایا گیا ہے. محکمہ خزانہ نے ایک بیان میں کہا کہ فوج کو اپنے اقدامات منسوخ کر دینا چاہیے اور فوری طور پر برما کی جمہوری طور پر منتخب حکومت کو بحال کرنا چاہیے, ورنہ محکمہ خزانہ مزید کوئی کاروائی کرنے سے نہیں ہچکچائے گا. اس اقدام کے تحت ان بلیک لسٹڈ افراد کے امریکہ میں موجود کسی بھی اثاثے کو منجمد کر دیا گیا ہے اور امریکیوں کو عمومی طور پر ان سے لین دین کی ممانعت کی گئی ہے۔ یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کی پیر کے روز برسلز میں منعقد ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ تیار کیا جائے۔ وزرا نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین نے ہنگامی صورتحال کے فوری خاتمے، جائز سویلین حکومت کی بحالی اور نو منتخب پارلیمنٹ کے افتتاح کے ساتھ موجودہ بحران کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوجی بغاوت کے رد عمل میں یورپی یونین اس صورتحال کے براہ راست ذمہ داروں کو ہدف بناتے ہوئے پابندیوں کے لیے اقدامات اٹھانے کو تیار ہے۔ یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک اس تناظر میں اپنے تمام وسائل کا جائزہ لیں گے۔ اور آئیے حسب معمول پیش کرتے ہیں پاکستان اور بھارت سے ملنے والی رپورٹیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ گزشتہ سال افغانستان میں ہلاک اور زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں 2019 کے مقابلے میں 15% کمی ہوئی۔ البتہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال ستمبر میں بین الافغان مذاکرات شروع ہونے کے بعد افغانستان میں تشدد کے واقعات میں ہلاک زخمی ہونے والے عام شہریوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کے افغانستان کے لیے معاون مشن نے منگل کو جاری کی گئی ایک رپورٹ میں افغانستان میں تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ اقوام متحدہ کی طرف سے جنگ بندی کا مطالبہ ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب بین الاقوامی مذاکرات میں کئی ہفتوں کے تعطل کے بعد افغان حکومت اور طالبان کے مذاکرات کاروں نے پیر کے روز قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کی ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ تفصیل سے پیش کر رہے ہیں محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ اور پاکستان الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے حلقہ NA75 ڈسکا کے ضمنی انتخابات میں تحریک انصاف کی ایک ہفتے میں مصدقہ ریکارڈ فراہم کرنے کی استدعا مسترد کر دی ہے اور کل تک تمام دستاویزات فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نے پورے حلقے میں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کیا ہے جبکہ ریٹرننگ افسر نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ NA75 میں کوئی نتیجہ تبدیل نہیں ہوا۔ دوران سماعت چیف الیکشن کمشنر نے ریمارکس دیے کہ اگر الیکشن ٹھیک ہوا تو نتیجہ جاری ہوگا، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو ری پول کرا سکتے ہیں۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید پر مشتمل الیکشن ٹریبیونل نے پرویز رشید کے سینٹ الیکشن کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے خلاف اپیل مسترد کر دی۔ اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے NA75 کے ضمنی انتخابات کے نتائج پر مسلم لیگ نون کی امیدوار سیدہ نوشین افتخار کی درخواست پر سماعت کی۔ نوشین افتخار کے وکیل سلمان اکرم راجہ نے دوبارہ پولنگ کی استدعا کی۔ دلائل میں کہا کہ الیکشن کمیشن کی پریس ریلیز میں اعلیٰ ترین سطح پر دھاندلی کی نشاندہی کی گئی۔ یہ پہلا الیکشن ہے جہاں 20 پریزائڈنگ افسران غائب ہو گئے۔ پولنگ کے دوران اور بعد میں IGO چیف سیکرٹری پنجاب سمیت سبھی لاپتہ تھے۔ تمام لاپتہ پریزائڈنگ افسران ایک ساتھ ہی سامنے آئے۔ جس DSP کو الیکشن کمیشن نے ہٹایا تھا اسے SP بنا کر تعینات کیا گیا۔ NA75 کے ریٹرننگ افسر نے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہو کر اپنی رپورٹ پیش کر دی۔ اپنے بیان میں کہا کہ NA75 میں کوئی نتیجہ تبدیل نہیں ہوا، جو نتائج بعد میں ملے وہ وہی تھے جو واٹس ایپ پر آ چکے تھے۔ چیف الیکشن کمشنر کے استفسار پر ریٹرننگ افسر نے اعتراف کیا کہ 20 پولنگ اسٹیشن کے نتائج نہیں مل رہے تھے۔ ایک پریزائڈنگ افسر کے علاوہ کسی کا فون نہیں مل رہا تھا۔ اس رات موسم خراب تھا۔ انہوں نے کہا کہ 4 پولنگ اسٹیشن کے نتائج پر پریزائڈنگ افسران کے دستخط ہیں، کچھ پولنگ اسٹیشن کے نتائج پر انگوٹھوں کے نشانات نہیں ہیں۔ دوران سماعت PTI امیدوار کے وکیل علی بخاری نے پاکستان مسلم لیگ نون کی درخواست خارج کرنے کی استدعا کی۔ دلائل میں کہا کہ نوشین افتخار کی درخواست کے ساتھ کوئی تصدیق شدہ دستاویز نہیں، بہتر ہوتا کہ انتخابی نتائج کو ٹریبونل میں چیلنج کیا جاتا۔ دستاویزات جمع کرانے کے لیے ایک ہفتے کا وقت مانگا تو ممبر پنجاب نے ریمارکس دیے کہ اب موسم خراب نہیں ہے، ایک دن میں جواب دیں، تاخیر سے آپ کا نقصان ہوگا۔ سماعت کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز کا کہنا تھا کہ NA75 کے حوالے سے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن جو بھی فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہے۔
ہم ان کی طرح پوزیشنز نہیں بدل رہے۔ انہوں نے شروع میں ڈیمانڈ کیا تھا کہ 23 حلقوں میں، ہم نے کہا بالکل قبول ہے۔ آج جو ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی پورے کو ہے، تو یہ موقع بدلتے رہتے ہیں۔ تو ہماری تو پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ جہاں پہ کچھ مسئلہ اگر سمجھتے ہیں کہ ہوا ہے، اور یہ فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرے گا، اور جو ان کا فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا۔
مسلم لیگ نون کے رہنما صاد رفیق کا کہنا تھا کہ ڈسکا میں کھلم کھلا پاکستان کے آئین کو چیلنج کیا گیا۔ NA75 میں دوبارہ الیکشن کروایا جائے، ہم نے الیکشن کمیشن میں استدعا کی ہے۔
20 کے قریب ایسے پولنگ اسٹیشن تھے جن کے ریکارڈ کو غائب کیا گیا، اور پولیس نے اور سول ایجنسیز نے ان کو اپنی تحویل میں لیا اور ان کو نامعلوم مقام پہ لے جا کے اپنی مرضی کے نتائج تیار کیے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری کانسٹیچوئنسی میں 30-35% رزلٹس ہیں، اور جو دھند کی وجہ سے غائب ہو گئے تھے اندھا دھند دھاندلی کرنے کے لیے، وہاں پہ 85-90% ریزلٹس جو ہیں وہ سامنے آئے.
الیکشن کمیشن نے آر او کی رپورٹ فری کین کو دینے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی. دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے پرویز رشید کی استدعا مسترد کر دی. نون لیگی رہنما کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض کرنے والے امیدوار کے وکیل نے ٹریبیونل کے روبرو سپریم کورٹ کا عطاء الحق قاسمی کے خلاف دیا گیا فیصلہ پیش کیا جس میں 20% رقم پرویز رشید اور 50% عطاء الحق قاسمی سے متعلق تھی. اس کے ساتھ ساتھ سندھ ہائی کورٹ کے الیکشن ٹریبیونل نے فیصل واڈا کے خلاف قادر مندخیل کی اپیل کو مسترد کر دیا اور پی ٹی آئی رہنما کی نامزدگی کو درست ٹھہراتے ہوئے انہیں سرنڈر الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا. آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ وادی سوات سے تعلق رکھنے والی خواتین اور چند عمر رسیدہ مرد حضرات نے حکومت سے اپنے ان رشتہ داروں کی فوری رہائی اور بازیابی کا مطالبہ کیا ہے جو عسکریت پسندوں کے خلاف 2009 کے دوران اور بعد میں 2010 میں گرفتار کیے گئے تھے. ان افراد میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جن کو فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے الزامات میں مختلف نوعیت کی سزائیں سنائی تھیں. پشاور ہائی کورٹ نے یہ سزائیں کل عدم قرار دے کر ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر حکومت نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا جو ابھی تک برقرار ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی یہ رپورٹ پیش کرتے ہیں تھوڑی دیر میں. بھارت میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. نومبر کے بعد پہلی بار یہ اضافہ دیکھنے کو آیا. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 13 ریاستوں میں کرونا مریضوں کی تعداد صحت یاب ہونے والوں سے زیادہ ہوئی. ریاست مہاراشٹر اور کیرالا سب سے زیادہ متاثر ہیں، لیکن اب پنجاب، جموں کشمیر، چندی گڑھ، راجستھان، چھتیس گڑھ، مدھیہ پردیش اور گجرات میں بھی کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. وزارت صحت کے مطابق بھارت میں کرونا کے مجموعی کیسز کی تعداد 1,10,16,434 تک پہنچ گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 10,584 نئے کیسز پائے گئے. مجموعی کیسز کا 74% حصہ صرف مہاراشٹر اور کیرالا میں ہے. مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
ملک کی کل 36 ریاستوں میں سے 16 ریاستوں میں کرونا کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. 15 فروری کے بعد سے کیسز زیادہ بڑھے ہیں. مہاراشٹر کے امراوتی، اکولا، بلڈھانا، واشیم، یوتمال، ناگپور، پونے، تھانے اور دیگر مقامات پر جزوی پابندیاں لگا دی گئی ہیں. ان شہروں میں شام 5 بجے سے صبح 9 بجے تک تجارتی سرگرمیاں بند کر دی گئیں. امراوتی شہر میں 7 دنوں کے لیے مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کر دیا گیا. وزیراعلی ادھو ٹھاکرے اور میونسپل کارپوریشن کے اہلکاروں نے اعلان کیا ہے کہ اگر حالات بہتر نہیں ہوئے تو ممبئی سمیت متعدد علاقوں میں پھر سے لاک ڈاؤن لگا دیا جائے گا. مدھیہ پردیش اور کرناٹک میں بھی جزوی پابندیاں لگا دی گئیں. بعض علاقوں میں حکم امتناعی نافذ ہے. محکمہ صحت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ کیسز میں اضافہ ممکن ہے کہ کرونا وائرس کے اپنی فطرت بدلنے کی وجہ سے ہو رہا ہو. امراوتی میں ڈائریکٹوریٹ آف ہیلتھ سروسز کی ڈائریکٹر ڈاکٹر ارچنا پاٹل کے مطابق متاثرہ علاقوں سے نمونے پونے کے لیب میں بھیجے گئے ہیں. 10 روز کے بعد نتائج سامنے آئیں گے. ممبئی کی ایک غیر سرکاری تنظیم پرواز فاؤنڈیشن کی صدر اور کورونا واریئر ایوارڈ یافتہ سعدیہ مرچنٹ نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کورونا کیسز میں اضافے کی وجہ لوگوں کی بد احتیاطی بھی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ کب تک گھروں میں بیٹھے رہیں، انہیں گھر چلانے کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے.
یہ ساری چیزیں بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں اس چیز کو احتیاط برتنے سے روک رہی ہے. لیکن ہم لوگ ہمارے علاقے میں، جیسے ہم ڈونگری ایریا میں رہتے ہیں، یہاں پر محمد علی روڈ کے قریب، تو ہم ڈیلی پولیس کے ٹاؤن سے اور پولیس، ہم لوگ ڈیلی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ کی روزی روزگار آپ کے لیے ضروری ہے اور وہ آپ کو کرنا بھی ہے، باہر نکلنا بھی، لیکن اس سے زیادہ بہت ضروری ہے کہ آپ احتیاط برتیں.
ان کا کہنا ہے کہ اب بھی لوگوں کو اس بیماری کی سنگینی کا احساس نہیں ہے. لوگوں کا خیال ہے کہ اگر بیماری ہونی ہوگی تو ہو جائے گی. بعض مقامات پر کچھ اپارٹمنٹس کو سیل کر دیا گیا ہے، لیکن اب بھی بہت سے علاقے غیر متاثر ہیں. سعدیہ مرچنٹ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکسین کے تعلق سے لوگوں میں تحفظات ہیں، لوگ ویکسین لگوانے میں زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے. ان کا خیال ہے کہ حکومت ایسا ماحول بنانے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ لوگ ویکسین کے سلسلے میں مطمئن ہو جائیں.
ویکسین کی بات آئی تو یہ ویکسین کا جو فارمولا ہے، شاید وہ کسی حد تک سکسیس نہیں ہوا، کیونکہ لوگوں میں بھائی جس طریقے کی قیاس آ رہی ہے، کی جا رہی تھی کہ بھائی اس میں کچھ ملا ہوا ہوگا یا فلا ہے یہ چیزیں، تو لوگوں کا ایک ذہن یہ بھی جا رہا ہے کہ بولے ہو سکتا ہے کہ یہ ویکسین کو پروموٹ کرنے کے لیے اب یہ کووڈ کا پھر سے یہ ہوا چلائی جا رہی ہے کہ بھائی پیشنٹ بڑھ رہے ہیں یا اس کی تعداد بڑھ رہی ہے.
उधर मुल्क में वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6,38,000 अफराद को वैक्सीन दी गई, जबकि मजमूई तौर पर 1,17,45,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। ज़राए के मुताबिक सेहत कारकुनों में भी वैक्सीन के ताल्लुक से तहफ़ुज़ात हैं, इसीलिए वैक्सीन लगाने का अमल सुस्त रफ्तारी का शिकार है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
और अब आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। मोहम्मद जलील अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि अक्वामे मुत्तहदा ने कहा है गुज़श्ता साल अफगानिस्तान में हलाक और जख्मी होने वाले आम शहरियों की तादाद में 2019 के मुकाबले में 15% कमी हुई। अलबत्ता रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल सितंबर में बैनुल अफगान मुज़ाकरात शुरू होने के बाद अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाकयात में हलाक या जख्मी होने वाले आम शहरियों की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ। अक्वामे मुत्तहदा के अफगानिस्तान के लिए मुआवन मिशन ने मंगल को जारी की गई रिपोर्ट में अफगानिस्तान में तशद्दुद के बढ़ते हुए वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए फ्रीकैन से जंग बंदी का मुतालबा किया। अक्वामे मुत्तहदा की तरफ से जंग बंदी का यह मुतालबा एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब बैनुल अफगान मुज़ाकरात में कई हफ्तों के तातुल के बाद अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरातकारों ने पीर के रोज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में मुलाकात की है। इस्लामाबाद से तफसीलात बयान कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
अफगानिस्तान में अक्वामे मुत्तहदा के इमदादी मिशन की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में अफगानिस्तान में तशद्दुद के मुख्तलिफ वाकयात में 8,800 से जायद अफगान शहरी हलाक व जख्मी हुए। गर्चे ये तादाद 2019 के मुकाबले में 15% कम है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के आखिरी 3 माह के दौरान हलाक व जख्मी होने वाले आम अफगान शहरियों की तादाद में तश्वीशनाक हद तक इजाफा हुआ है। ये रिपोर्ट एक ऐसे वक्त सामने आई है जब एक जानिब अफगानिस्तान में तशद्दुद के वाकयात में इजाफा जारी है, जबकि दूसरी जानिब इस हवाले से एक गैर यकीनी सूरत हाल दरपेश है कि आया अमेरिका और तालिबान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे के तहत 1 मई को अफगानिस्तान से गैर मुल्की फोर्सेस का इनखिला मुकम्मल होगा या नहीं। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल की अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदे खसूसी डेबरा लियोन्स ने कहा है कि उनके बकौल 2020 अफगानिस्तान में अमन का साल हो सकता था, लेकिन उनके बकौल इस साल हजारों की तादाद में आम अफगान शहरी हलाक हो गए। डेबरा लियोन्स ने जंगबंदी पर जोर देते हुए कहा कि उनके बकौल वो फ्रीकैन जो जंगबंदी से इनकार कर रहे हैं उन्हें इसके तबाहकुन नताइश का इदराक करना चाहिए। याद रहे कि बैनुल अक़वामी बिरादरी तालिबान पर जंगबंदी पर जोर देती आ रही है, लेकिन तालिबान ताहाल जंगबंदी पर तैयार नहीं है। अक़वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट में हुकूमत मुखालिफ अनासिर को शहरियों की अक्सरियत की हलाकत या जख्मी होने का जिम्मेदार करार दिया गया है और इनमें से ज्यादातर वाकयात की जिम्मेदारी तालिबान पर आयद की गई है, जबकि 20% आम अफगान शहरियों के हलाक और जख्मी होने की जिम्मेदारी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर आयद की गई है। अक्वामे मुत्तहदा की रिपोर्ट पर अफगान हुकूमत का कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। दूसरी जानिब तालिबान तर्जुमान जबीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि उनके बकौल बदकिस्मती से एक बार फिर अफगानिस्तान में आम शहरियों के हलाक और जख्मी होने वाले वाकयात के असल जिम्मेदारों को छुपाने की कोशिश करते हुए उनके बकौल इनकी जिम्मेदारी तालिबान पर आयद की गई है। मोहम्मद जलील, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
ताज़ा तरीन खबरें, रेडियो प्रोग्राम्स, ऑडियो और वीडियो रिपोर्ट्स देखने, सुनने और पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की ऐप, जो गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर दस्तियाब है। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
अमरीका में 6 जनवरी को दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कैपिटल हिल पर होने वाले हमले का जायजा लेने के लिए अमरीकी सेनेट की 2 कमेटियों होमलैंड सिक्योरिटी कमेटी और हुकूमती मामलात की कमेटी में समात शुरू हो गई, जिसमें सिक्योरिटी और कानून का नफाज करने वाले अमले की तरफ से जवाबी कार्रवाई पर भरपूर तवज्जो दी जाएगी। इन कमेटियों में सेनेट के साबिक सार्जेंट एट आर्म्स माइकल स्टैंगर और ऐवान नुमाइंदगान के साबिक सार्जेंट एट आर्म्स पॉल इरविन शहादत देंगे। इनके अलावा दारुल हुकूमत की पुलिस के साबिक सरबरा स्टीवन सन और मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के कायम मकाम सरबरा रॉबर्ट कांटी भी गवाही देंगे। स्टैंगर और इरविन ने साबिक सदर ट्रंप के हामियों की तरफ से कैपिटल हिल पर हमले के बाद इस्तीफा दे दिया था। सेनेटर एमी क्लोबशार ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया है कि कांग्रेस कमेटियां इस बात का जायजा लेंगी कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने हमले से पहले इत्तलात कैसे शेयर की, कैपिटल पुलिस के हमले की मदद के लिए नेशनल गार्ड के फौजियों को तैनात करने में कितनी ताखीर हुई और क्या मस्कूरा इकाइयों के कमांड के निजाम में दारुल हुकूमत की سیکیورٹی کے حوالے سے کسی ناکامی کی نشاندہی ہوئی یا نہیں۔ سینیٹر کا کہنا تھا کہ کمیٹیاں تحقیقات کے لیے کم سے کم ایک اور سماعت کریں گی، جس میں محکمہ دفاع، ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے اور وفاقی تحقیقاتی ادارے کے رسپانس کا جائزہ لیا جائے گا۔ یہ حملہ 6 جنوری کو اس وقت ہوا تھا جب کانگریس کے ارکان سابق صدر ٹرمپ کے مقابلے میں صدر جو بائیڈن کی انتخابی کامیابی کی توثیق کے لیے اجلاس میں شرکت کر رہے تھے۔ حملہ آوروں نے کھڑکیاں اور دروازے توڑے اور وہاں موجود عملے سے ہاتھا پائی کی، جس کے نتیجے میں درجنوں پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ اس دوران کانگریس کے اراکین کو بھی بھاگ کر اپنی جان بچانا پڑی۔ بعد میں انتخابی نتائج کی توثیق کے لیے وہ دوبارہ کیپٹل ہل پہنچے۔ اس پرتشدد حملے میں ایک کیپٹل پولیس اہلکار سمیت 5 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ اور یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کا پیر کے روز برسلز میں منعقد ہونے والے اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ تفصیلی رپورٹ کے ساتھ اسد نذیر۔
یورپی یونین کے وزرائے خارجہ کے پیر کے روز برسلز میں منعقد ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ میانمار میں 1 فروری کو فوجی بغاوت کے ذمہ داروں کے خلاف پابندیوں کا سلسلہ تیار کیا جائے۔ وزرا نے ایک بیان میں کہا کہ یورپی یونین نے ہنگامی صورتحال کے فوری خاتمے، جائز سیویلین حکومت کی بحالی اور 9 منتخب پارلیمنٹ کے افتتاح کے ساتھ موجودہ بحران کے خاتمے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی بغاوت کے رد عمل میں یورپی یونین اس صورتحال کے براہ راست ذمہ داروں کو ہدف بناتے ہوئے پابندیوں کے لیے اقدام اٹھانے کو تیار ہے۔ یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک اس تناظر میں اپنے تمام وسائل کا جائزہ لیں گے۔ یورپی یونین کے وزراء کی جانب سے روسی حزب اختلاف کے رہنما الیکسی نوالنی کو جیل میں ڈالنے کے لیے روس پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا بھی امکان ہے۔ اس اجلاس سے قبل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بورل نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ روس یورپی یونین کے ساتھ محاذرائی کی راہ پر گامزن ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسٹر نوالنی کے معاملے میں ان کی رابطہ کاری کا احترام کرنے سے انکار کیا گیا ہے اور انسانی حقوق کے لیے یورپی عدالت کے فیصلوں پر بھی توجہ نہیں دی جا رہی ہے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ ہائیکو ماس نے کہا ہے کہ وہ روس پر اس طرح کی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار دینے اور مخصوص افراد کی فہرست تیار کرنے کی حمایت کریں گے۔ جرمنی کے وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ روس متعدد بین الاقوامی تنازعات کو حل کرے۔ ہمارے سامنے یہ بھی سوال ہے کہ روس کے ساتھ تعمیری مکالمہ برقرار رکھنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیونکہ یورپی یونین اور روس کے مابین تعلقات یقیناً زوال پذیر ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹی بلنکن وزرائے خارجہ کے ماہانہ اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شامل ہوئے اور بائیڈن انتظامیہ کے اوقیانوس پار بہتر ہوتے ہوئے تعلقات کی جانب توجہ دلائی۔ دوسری جانب امریکہ نے میانمار کی فوج کے 2 اعلی حکام پر پابندیوں کا اعلان کر دیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ مزید پر بھی پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ بلنکن نے پیر کی رات کو جاری کردہ اپنے پیغام میں کہا کہ ہم ان لوگوں کے خلاف مزید اقدام کرنے سے ذرا بھی گریز نہیں کریں گے جنہوں نے پرتشدد کارروائیاں کی ہیں اور اپنے عوام کی خواہشات کو کچلا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور ایک ایسے وقت پر جب ایران کے جوہری معاہدے کے مستقبل پر امریکہ اور ایران کے درمیان تعطل جاری ہے، ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے پیر کے روز کہا کہ ایران اپنی یورینیم کی افزودگی کی سطح کو اپنے ملک کی ضرورت کے مطابق بڑھا سکتا ہے۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے پیر کے روز خامنائی کے اس بیان کا حوالہ دیا کہ معاہدے کے امریکی اور یورپی فریقوں نے ایران کے خلاف غیر منصفانہ زبان استعمال کی ہے، ایران دباؤ کے آگے نہیں جھکے گا، ہمارا موقف تبدیل نہیں ہوگا۔ ایران کی یورینیم کی افزودگی کی سطح 20% تک محدود نہیں رہے گی۔ ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت ایران 3.67% تک یورینیم ریفائن کر سکتا ہے۔ تاہم ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ کی جانب سے معاہدے سے انخلا کے بعد سے ایران اس معاہدے پر عمل درآمد کرنے کا پابند نہیں رہا اور اس نے یورینیم کی 20% افسودگی کو بحال کر دیا۔ خامنائی نے کہا کہ ہم اس افسودگی کی سطح کو بڑھائیں گے جس حد تک ہمارے ملک کو ضرورت ہوگی۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ خامنائی کا یہ بیان ایک دھمکی دکھائی دیتا ہے اور یہ کہ ہم اس پر کسی مخصوص ٹرم میں رد عمل ظاہر اظہار نہیں کریں گے۔ امریکہ ان پیچیدہ سوالات کے جواب جاننے کے لیے ایرانیوں سے ملاقات کو تیار ہے۔ گزشتہ ہفتے بائیڈن انتظامیہ نے کہا تھا کہ وہ ایران سے دونوں ملکوں کے جوہری معاہدے پر واپسی پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار۔ افغانستان میں کووڈ 19 ویکسین کا سلسلہ آج منگل کے روز شروع ہو گیا اور پہلے مرحلے میں ایک خاتون صحافی، طبی دیکھ بھال کے عملے اور سیکیورٹی اہلکاروں کو ویکسین دے دی گئی۔ صدر اشرف غنی، اعلی سرکاری عہدیدار اور افغانستان میں بھارت کے سفیر ویکسین دیے جانے والے پہلے مرحلے کی تقریب میں موجود تھے۔ یہ تقریب صدارتی محل میں منعقد ہوئی۔ افغانستان کو 7 فروری کو بھارت نے ایسٹرازینیکا کووڈ 19 ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں دی تھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر اشرف غنی نے کہا کہ ویکسین دینے کی شروعات کے بعد اب افغانستان ان 170 ملکوں کی فہرست سے باہر ہو گیا جہاں ویکسین دینے کا عمل ابھی شروع نہیں ہوا۔ افغانستان کے قائم مقام وزیر صحت ڈاکٹر واحد اللہ مجروح کا کہنا تھا کہ افغانستان دنیا کے ان چند ملکوں میں شامل ہے جہاں دیگر ملکوں کے مقابلے میں کرونا وائرس کی وبا کو بڑی حد تک کنٹرول میں رکھا گیا ہے۔ افغانستان میں بھارتی سفیر نے کہا کہ بھارت کووڈ 19 سے نمٹنے کے لیے افغانستان کی وزارت صحت کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ افغان صدر اشرف غنی نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت افغانستان میں کرونا وائرس کے شدید اثرات کا خدشہ محسوس کر رہی تھی، تاہم وہ اسے محدود رکھنے میں کامیاب رہے۔ انہوں نے ویکسین کا عطیہ فراہم کرنے پر بھارت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ویکسین کی مزید خوراکیں حاصل کرنے کی کوششیں جاری رہیں گی جن سے ملک کی 40% آبادی کو یہ ویکسین فراہم کی جا سکے گی۔ افغان وزارت صحت کے اہلکاروں کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں یہ ویکسین سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور صحافیوں کو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں کرونا وائرس پھیلنے کی رفتار کم ہو گئی ہے اور اب تک ملک میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 55,700 ہے۔ مزید خبریں پیش کر رہی ہیں سدرا ڈار۔
امریکہ میں برفانی طوفان اور شدید سرد موسم کی وجہ سے معمولات زندگی متاثر ہو رہے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں کرونا وبا سے بچاؤ کے لیے جاری ویکسینیشن مہم بھی متاثر ہو رہی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے طوفان سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے۔ طوفان کے باعث اب تک 2,000 سے زائد کرونا ویکسینیشن سینٹرز بند ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے 60 لاکھ افراد تک ویکسین کی خوراکیں پہنچانے کا عمل تعطل کا شکار ہو گیا ہے۔ امریکہ 14 فروری سے شدید سردی کی لپیٹ میں ہے، جس کی وجہ سے برفانی طوفان ہے جس نے کئی ریاستوں میں نظام زندگی درہم برہم کر دیا ہے۔ ریاست اوکلاہوما، ارکانسس اور ٹیکساس میں شدید موسم کی وجہ سے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں۔ برفانی طوفان کے سبب مختلف حادثات میں ملک بھر میں اب تک کم از کم 70 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے حکام کا کہنا ہے کہ صدر بائیڈن کی جانب سے ٹیکساس کو آفت زدہ قرار دیے جانے کے بعد ریاست کے شہروں کے لیے اضافی فنڈنگ کی راہ ہموار ہو گئی ہے۔ تیل اور گیس پیدا کرنے والی امریکی ریاست ٹیکساس میں لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہیں، جبکہ ریاست کی آدھی سے زائد آبادی پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ نصف آبادی کو کورونا ویکسین لگائے جانے کے بعد وہ معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اسرائیل میں دکانیں کھول دی گئی ہیں، تاہم تفریحی مقامات، جمز، ہوٹلز اور تھیٹرز میں صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی جنہیں یا تو ایک ہفتہ قبل کورونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں، یا پھر وہ افراد جو وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور ان میں قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کو وزارت صحت کی ایپ پر گرین پاس جاری کیا جائے گا۔ اس دوران فیس ماسک پہننے اور سماجی دوری کی پابندیاں نافذ رہیں گی، جبکہ عبادت گاہوں میں نصف تعداد کے ساتھ عبادات کی اجازت ہوگی۔ امریکہ کے صحت سے متعلق ادارے یو ایس سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول CDC نے جمعے کو جاری کردہ رپورٹ میں شہریوں کو فائزر اور موڈرنا کی کورونا ویکسین لگائے جانے کے بعد نمودار ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ اعداد و شمار گزشتہ سال 14 دسمبر سے رواں سال 13 جنوری کے درمیان لگائے جانے والی 1,30,00,000 سے زائد خوراکوں پر کی جانے والی تحقیق کی بنیاد پر جاری کیے گئے ہیں۔ CDC کے مطابق ویکسین لگائے جانے کے بعد 6,994 سائیڈ ایفیکٹس سے متعلق رپورٹس موصول ہوئی، جن میں سے 6,354 رپورٹس کم سنجیدہ نوعیت کی، جبکہ 113 رپورٹس سنجیدہ نوعیت کی تھیں، جبکہ اس زمن میں 113 اموات بھی رپورٹ کی گئیں۔ ویکسین لگائے جانے کے بعد سب سے زیادہ عام شکایات سر درد، تھکاوٹ، چکر آنے، سردی لگنے اور متلی ہونے کی رپورٹ کی گئیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکٹ سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین مطلوبہ مقاصد حاصل کر رہی ہے۔ کورونا کی ویکسین پر کام کرنے والی فارماسیوٹیکل پارٹنر کمپنیوں فائزر اور بائیو این ٹیک نے جمعے کے روز بتایا ہے کہ کمپنیوں کی جانب سے کی جانے والی ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ ان کی کورونا وائرس کی ویکسین اگر عام فریزر میں رکھی جائے تو 2 ہفتوں تک کارآمد رہ سکتی ہے۔ فائزر کی ویب سائٹ پر دیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں کمپنیوں نے یہ نیا ڈیٹا ادویات پر کنٹرول کے امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کو جمع کروا دیا ہے کہ ان کی کورونا وائرس کی ویکسین -15 سے -25 درجہ حرارت میں رکھی جائے تو بھی کارآمد رہ سکتی ہے۔
اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے سربراہ ٹیڈروس ایڈھانوم گھبریسس نے پیر کے روز کہا ہے کہ دنیا کی سب سے دولت مند کچھ قومیں ان کے ادارے اور اس کے شراکت داروں کی جانب سے دنیا کی غریب ترین اقوام کو ویکسین کی فراہمی میں رکاوٹ ہیں۔ ٹیڈروس جرمن صدر فرینک والٹر سٹائنمیئر کے ساتھ ایک مشترکہ ورچوئل نیوز کانفرنس میں شریک تھے، جس کا مقصد عالمی ادارہ صحت کے تعاون سے بین الاقوامی سطح پر ویکسین فراہم کرنے والے پروگرام کوویکس کے بارے میں بات چیت کرنا تھا۔ یہ پروگرام دنیا بھر میں COVID-19 ویکسینوں کو مساوی طور پر تقسیم کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ جنیوا میں WHO کے ہیڈ کوارٹر سے خطاب کرتے ہوئے ٹیڈروس نے کہا کہ کچھ متمول ممالک ویکسین بنانے والوں کے ساتھ معاہدے کر رہے ہیں، جس سے کوویکس کے ان کمپنیوں کے ساتھ ہونے والے سودوں کو نقصان پہنچا ہے اور کوویکس کے لیے خریدنے والی خوراکوں کی تعداد کم ہو گئی ہے، تاہم انہوں نے ان ملکوں کا نام نہیں لیا۔ WHO کے سربراہ نے کہا کہ دنیا کی غریب ترین اقوام کے ساتھ مناسب مقدار میں ویکسین بانٹنا ہر کسی کے مفاد میں ہے، یہ کوئی خیراتی کام نہیں بلکہ عالمی وبا کا معاملہ ہے۔ جب تک ہم ہر جگہ وبائی بیماری کا خاتمہ نہیں کرتے تو پھر کہیں بھی اس کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ ٹیڈروس نے کہا کہ امیر ملکوں سمیت تمام ملکوں کے مفاد میں اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ صحت کے کارکن، بوڑھے افراد اور دیگر خطرے سے 2-4 گروپوں کو عالمی سطح پر ویکسین لگانے کے لیے ترجیح دی جائے۔ WHO کے سربراہ نے جنیوا سے اپنی باقاعدہ نیوز بریفنگ کے دوران اس بیان کا اعادہ بھی کیا۔ امریکہ میں وبائی امراض کے ماہر اور صحت کے لیے صدارتی مشیر ڈاکٹر اینتھنی فاؤچی نے امریکہ کے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ سے اس بریفنگ میں ورچوئل حصہ لیا۔ ڈاکٹر فاؤچی نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ ٹیڈروس کی طرف سے تمام ملکوں سے کوویکس پروگرام کے لیے حمایت کرنے کے مطالبے پر اتفاق کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مساوی طور پر ویکسین تیار کرنے اور تقسیم کرنے کی ضرورت ہے۔ فاؤچی نے کہا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں کسی وبا کا پھیلنا پوری دنیا کے لیے وبا کا سامنا کرنا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ تمام ملکوں کو وبائی امراض پر کنٹرول کے لیے ویکسین کی تقسیم میں مدد کرنے کا عہد کرنا ہوگا۔ اسرائیلی حکومت نے کہا ہے کہ نصف آبادی کو کرونا ویکسین لگائے جانے کے بعد وہ معمول کی زندگی کی طرف واپس لوٹ رہے ہیں۔ اسرائیل میں دکانیں کھول دی گئی ہیں، تاہم تفریحی مقامات، جمز، ہوٹلز اور تھیٹرز میں صرف ان لوگوں کو جانے کی اجازت ہوگی جنہیں یا تو ایک ہفتہ قبل کرونا ویکسین کی دونوں خوراکیں لگائی جا چکی ہیں یا پھر وہ افراد جو وبا سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور ان میں قوت مدافعت پیدا ہوئی ہے۔ ان لوگوں کو وزارت صحت کی ایپ پر گرین پاس جاری کر دیا جائے گا۔ اس دوران فیس ماسک پہننے اور سماجی دوری کی پابندیاں بدستور نافذ رہیں گی، جبکہ عبادت گاہوں میں نصف تعداد کے ساتھ عبادت کی اجازت ہوگی۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے آپ کے لیے کچھ اور خبریں پیش کرتے ہیں۔ ہڈیوں کے کینسر سے شفا یاب ہونے والی ایک نوجوان امریکی خاتون ٹیکنالوجی کے شعبے کی ارب پتی شخصیت جیریڈ آئزک مین کے ساتھ پہلے نجی خلائی جہاز سپیس ایکس پر اس سال موسم خزاں میں خلائی سفر کے لیے روانہ ہوں گی۔ امریکی ریاست ٹینیسی میں بچوں کے کینسر پر ریسرچ کے ہسپتال سینٹ جوڈ چلڈرن ہاسپٹل نے پیر کے روز اعلان کیا کہ ہیلی آر سی نواس ادارے کی سفیر بن کر خلا میں جائیں گی۔ ہیلی اب تک کی سب سے کم عمر امریکی ہیں جو خلا کا سفر کریں گی۔ 29 سالہ ہیلی نے بچپن میں کینسر جیسے مرض کو شکست دی تھی اور ان کے نزدیک خلا کا سفر کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ آئزک من کو امید ہے کہ وہ اس مشن سے سینٹ جوڈ اسپتال کے لیے $200 ملین کے عطیات اکٹھے کر سکیں گے۔ جمہوریہ کانگو کے مشرقی علاقے میں پیر کے روز اٹلی کے سفیر کو گھات لگا کر قتل کر دیا گیا۔ اٹلی کی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک مختصر بیان میں کہا گیا کہ جمہوریہ کانگو کے لیے سفیر کو گونامی شہر میں اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ کانگو میں اقوام متحدہ کے ایک مشن کے قافلے میں سفر کر رہے تھے۔ ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ نہیں کیا۔ اور میکسیکو کے منشیات کے سب سے بڑے اسمگلر جوکین گزمن المعروف چاپو کی اہلیہ کو امریکہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ امریکہ کے خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ایل چاپو کی 31 سالہ اہلیہ اور سابق ملکہ حسن ایما کارنیل ایسپورو کو ورجینیا میں ڈلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ آمد پر حراست میں لیا گیا۔ وہ اپنے شوہر کے منشیات کے اربوں ڈالر کے کاروبار کو چلانے اور امریکہ میں کوکین، ہیروئن، چرس، گانجا اور دیگر منشیات فروخت کرنے کی سازش کے الزامات کا سامنا ہے۔ اے پی کے مطابق ایما کرنل کے وکیل نے اس معاملے پر کسی بھی طرح کا بیان نہیں دیا۔ اور امریکہ میں کنٹری میوزک کے ممتاز گلوکارہ اور سماجی کارکن ڈولی پارٹن نے کہا ہے کہ ابھی وقت نہیں کہ ان کا مجسمہ امریکی ریاست ٹینیسی میں نصب کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے دیکھ کر مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے کسی پیڈسٹل پر آویزاں کرنے کے لیے مناسب وقت ہے۔ 75 سالہ سٹار نے ٹویٹر پر اپنے ایک پیغام میں ریاست ٹینیسی کی لیجسلیچر کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ان کا مجسمہ نصب کرنے کے بارے میں سوچا، حالانکہ انہوں نے ان سے اس بل پر غور نہ کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور آخر میں کچھ کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان سپر لیگ PSL کے 6ویں ایڈیشن میں 4 میچ کھیلے جا چکے ہیں اور اب تک لاہور قلندرز نے اپنے ابتدائی دونوں میچوں میں کامیابی اپنے نام کی ہے، لیکن منگل کے روز اسے ایک اہم کھلاڑی کو خیر باد بھی کہنا پڑا۔ یہی نہیں، ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے کرس گیل نے بھی واپسی کا ٹکٹ لے لیا ہے، جن کی جگہ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان پاپ ڈوپلیسی منگل کو پاکستان پہنچ کر کوئٹہ گلیڈیٹرز کو جوائن کر لیں گے۔ مزید تفصیلات ویب رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
کوئٹہ گلیڈیٹرز کے اوپنر کرس گیل کا کہنا ہے کہ وہ قومی ذمہ داری کی وجہ سے ایونٹ کو ادھورا چھوڑ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ آئندہ ماہ ویسٹ انڈیز اور سری لنکا کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کی سیریز شیڈول ہے، جس کے لیے ٹیموں کا اعلان بعد میں ہوگا۔ کرس گیل نے آخری مرتبہ مارچ 2019 میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے T20 میچ کھیلا تھا، جبکہ اگست 2019 میں انہوں نے بھارت کے خلاف آخری ون ڈے میچ کھیل رکھا ہے۔ پاکستان سپر لیگ کا پہلی مرتبہ حصہ بننے والے افغان آل راؤنڈر راشد خان منگل کو پاکستان سے روانہ ہو گئے۔ راشد خان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ وہ ابتدائی مرحلے میں ایونٹ کو چھوڑ کر جا رہی ہیں، لیکن ان کے جانے کی وجہ قومی ٹیم میں شمولیت ہے۔ انہوں نے لاہور قلندر کی انتظامیہ اور مداحوں کا شکریہ ادا کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ برس ایک مرتبہ پھر ایونٹ کا حصہ بنیں گے۔ افغانستان اور زمبابوے کے درمیان آئندہ ماہ 2 ٹیسٹ اور 3 T20 میچز پر مشتمل سیریز شیڈول ہے اور راشد خان سیریز میں افغانستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جنوبی افریقہ کے فاسٹ بالر ڈیل اسٹین پیر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں، وہ PSL 6 میں کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کریں گے۔ اسٹین اس سے قبل PSL میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی نمائندگی کر چکے ہیں، لیکن اس بار کوئٹہ کے ساتھ ان کا یہ پہلا تجربہ ہوگا۔
خبریں ختم ہوئی، لیکن نیوز جو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں کچھ مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے، پتا ہے youtube.com/urduvoanews۔
میڈیم ویو 972 KHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے زیادہ متاثرہ وادی سوات سے تعلق رکھنے والی خواتین اور چند عمر رسیدہ برد حضرات نے حکومت سے اپنے ان رشتہ داروں کی فوری رہائی اور بازیابی کا مطالبہ کیا ہے جو عسکریت پسندوں کے خلاف 2009 کے دوران اور بعد کو 2010 میں گرفتار کر لیے گئے۔ ان افراد میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہیں فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے الزام میں مختلف نوعیت کی سزائیں دی تھیں۔ پشاور ہائی کورٹ نے یہ سزائیں کل عدم قرار دے کر ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر حکومت نے پشاور ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے حکم امتناعی حاصل کر لیا تھا جو ابھی تک برقرار ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کی شمالی ضلع سوات کی مختلف گاؤں اور دیہاتوں سے تعلق رکھنے والی خواتین اور ضعیف العمر مرد حضرات نے حکومت سے ان کی ان قریبی رشتہ داروں کو جلد از جلد رہا کرنے کی اپیل کی ہے جو 2009 اور 2010 میں سوات میں عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والے فوجی کاروائیوں کے دوران گرفتار کیے گئے تھے۔ ان زیر حراست افراد میں 200 کے لگ بھگ وہ افراد بھی شامل ہیں جن کو فوجی عدالتوں نے دہشت گردی کے الزام میں مختلف نوعیت کی سزائیں دی تھی۔ بعد میں پشاور ہائی کورٹ نے لگ بھگ 196 افراد کو دی گئی سزائے کل عدم قرار دے کر ان کو رہا کرنے کے احکامات جاری کیے تھے، مگر حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناعی حاصل کر لیا۔ ضلع سوات کے تحصیل قبل اور تحصیل مٹا کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے خواتین اور مرد حضرات نے پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 2009 میں ہونے والے فوجی کاروائی کے دوران لگ بھگ 3000 افراد کو حراست میں لیا گیا تھا۔ اب ان لوگوں میں چند سو خیبر پختونخوا کی مختلف جیلوں میں قید ہے جبکہ باقی لاپتہ ہے۔ خواتین میں شامل گلناز کا کہنا تھا کہ لاپتہ افراد میں ان کا بھائی بھی شامل ہے۔
پلک نازنا میں میرے بھائی کا وہ لاپتہ ہے، 2009 سے لاپتہ ہے اور تھرڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا۔ حالانکہ وہ طالبان میں تا ہی نہیں, اگر وہ ہوتا دہشت گرد تو ہم کہتے کہ ہاں انہیں سزا سنا دی جائے. جتنے بھی لوگ ہیں وہ بے گناہ انہیں اٹھا دیا گیا ہے, جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کو جو ہے ان کو منزل عام پہ لے لایا جائے. جن جن کی کیسز بری ہوئی ہے اور ابھی انہوں نے دوبارہ اپیل کی ہے, تو ہماری یہی گزارش ہے کہ وہی اپیلیں جو ہے وہ واپس لیں.
سواد کے فرخزاد کا کہنا ہے کہ اس کا بیٹا آفتاب الدین بھی گرفتار کیے جانے والوں میں شامل ہے.
اس کا نام ہے آفتاب الدین, 2010 سے اس پر دہشت گردی کا الزام ہے. وہ تو اسکول میں پڑھتا تھا 10ویں میں, کسی نے شکایت کیا تھا تو اس کا نام آ گیا لسٹ میں اور ہم نے خود لایا اور ان کو دیا.
حضرت سید نے کہا کہ ان کا بیٹا جو پشاور کے ایک نجی اسپتال میں نرس کے فرائض سر انجام دے رہا تھا کو بھی 2010 میں گرفتار کر لیا گیا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی مشیر برائے اطلاعات کامران بنگش نے اس مسئلے کے بارے میں کہا,
یہ کیس بہت زیادہ سینسیٹو ہے اور سب جو ڈسٹی ہے سپریم کورٹ میں, تو اس کے اوپر ہم زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتے, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی امنگوں کے مطابق اور یہ جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری نیک تمنا ہے, تو انشاءاللہ جیسی کورٹ یہ کیس ڈسپوز ہوگا میرٹ کے اوپر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو کورٹ کا ڈیسیجن ہوگا ہم اس کو لیٹر اینڈ ریٹ فالو کریں گے.
ملک بھر بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی اور ریاستی اداروں کے خلاف باتیں کرنے کی جرم میں لافتہ افراد کا مسئلہ دن بدن گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. چند روز قبل بلوچستان سے درجنوں خواتین نے وزیر اعظم عمران خان کی یقین دہانی پر اسلام آباد میں جاری دھرنا ختم کر دیا ہے. سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے علاوہ انسانی حقوق کے تحفظ کی ملکی اور بین الاقوامی تنظیمیں بھی لاپتہ افراد کی فوری بازیابی کے مطالبے کرتے رہتے ہیں. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
شمالی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں تشدد اور دہشت گردی کے واقعات میں ایک بین الاقوامی غیر سرکاری ادارے سے منسلک 4 خواتین سمیت 6 افراد کو نامعلوم عسکریت پسندوں نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا, جبکہ کئی ایک سرکاری ملازمین اور وکیل سمیت 10 افراد کو اغوا کر لیا گیا ہے. اس بارے میں تفصیلی اور تجزیاتی رپورٹ تیار کی ہے نفیسہ ہود بھائی نے, آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
پیر کو شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں نے غیر سرکاری ادارے میں کام کرنے والی خواتین کو اس وقت قتل کیا جب وہ قبائلی علاقے کے مقامی خواتین کو ہنر سکھانے کے لیے گاڑی میں سفر کر رہی تھیں. شمالی وزیرستان کے پولیس کے مطابق یہ واقعہ میر علی کے قریب آئی پی کے علاقے میں پیش آیا. حملہ آور خواتین پر فائرنگ کرنے کے بعد موقع سے فرار ہو گئے. خیبر پختونخوا کی متصب رکشندہ ناز کا کہنا تھا کہ افغانستان سے مہلکہ اس علاقے میں پولیو کے قطرے پلانے والوں کو بھی ماضی میں نشانہ بنایا گیا ہے.
یہ 4 خواتین نارتھ وزیرستان میں ویمن کا جو سکل سینٹر ہے وہاں پہ یہ ٹرینرز تھیں, اور یہ جس ادارے کے ساتھ کام کرتی ہیں وہ ادارہ جو ہے وہ خواتین کو کریڈٹ کے اوپر پیسے بھی دیتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے کاروبار شروع کر سکے. جب میں نے 2015 اور 2016 میں نارتھ وزیرستان کی خواتین کی ٹیسٹیمونیز کلیکٹ کی تھی, تو ان کی بھی ایک ڈیمانڈ تھی کہ ایک ہمیں اسکول دیے جائیں اور ایک ہمیں اکنامکلی امپاور کیا جائے, کیونکہ جب آئی ڈی پیز کا ریٹرن شروع ہوا تو گورنمنٹ نے بھی اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز کو بھی کچھ کو ایکسس دی گئی, تو یہ ایک اچھا قدم تھا کہ خواتین کے لیے کچھ لٹریسی کی کلاسز ہو رہی ہیں, کچھ ہیلتھ کے اوپر ہو رہا ہے اور پھر اس کے ساتھ اکنامکلی. اور یہ اچانک آج جب یہ خبر آئی تو وہ ایک دم سے دوبارہ خواتین کے لیے خوف و ہراس کی فضا قائم ہوئی. دیکھیے یہ ایک طرح سے اگر سوسائٹی میں ایکسیپٹنس موجود نہ ہوتی تو یہ اس طرح قتل نہ ہوتی, کیونکہ دیکھیں آپ کی ایک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, دو لوگوں کو بہت ٹارگٹ کیا گیا یعنی سندھ کو, جس میں ایک ٹرانس ہے اور ایک عورتیں ہیں, چاہے وہ ہیلتھ ورکر ہیں چاہے وہ پولیو ورکر ہیں. یہ جو ہے وہ اسکل ٹرینرز چلی گئی, اس سے پہلے مانسیرا میں بھی وہ اڈلٹ لٹریسی اسکول کی ٹیچرز گاڑی سے اتار کے مار دی گئی. تو یہ یہاں پہ جب سوسائٹی میں ایک ایکسیپٹنس ہوتی ہے کہ یہ عورتیں گھر سے باہر نہ نکلیں, مطلب ایک کامن آپ کا ایک رسپانس ہوتا ہے, لوگ ایک عمومی رویہ ہے, ہم اسی لیے تو کہتے ہیں کہ عورتیں باہر نہ نکلیں.
افغانستان میں بھی اس قسم کی ٹارگٹ کلنگز بڑھ رہی ہیں, بلکہ نشانہ بنا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں, جو میڈیا کے لوگ ہیں, خواتین جرنلسٹ ہیں خاص طور پہ, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھ رہی ہیں کہ سرحد کی دونوں طرف ایک ہی قسم کا پیٹرن چل رہا ہے.
یہ پیٹرن تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے, یہ جو انفارچونیٹ ہے سرحد کا وہ پار ہو یا یہ ہو, ایک طرف کچھ اٹھتا ہے تو دوسری طرف بھی ہوتا ہے. یہ بہت سملر پیٹرن ہے اور میں تو دعا کرتی ہوں کہ یہ آگے نہ بڑھے.
یہ تھیں خیبر پختونخوا میں محتسب رکشندہ ناز. دوسری طرف فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ کا کہنا تھا کہ حملہور افغانستان کے سرحدی علاقوں سے آ کر پاکستان میں حملہ کرتے ہیں.
یہ بیرونی طاقت کے کام ہے, یہ بارڈر کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ ان کو اویلیبل ہیں, ایک کو پہچانا جا سکتا ہے, ان کے نام معلوم ہے اور یہ آ جاتے ہیں اور پھر جو ہے آبادی کے اندر رہ کر اور ایک تحریک چلائی جا رہی ہے کہ فوج کو اس سے روکے رکھے کہ وہ علاقوں کی سرچ نہ کرے.
تو اس لحاظ سے دہشت گرد خواتین کو خصوصاً کیوں نشانہ بنا رہے ہیں؟
یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے, جو کہ خواتین کو نارملی ویسے بھی نقصان نہیں پہنچایا جاتا, یہ مایوس سمجھا جاتا ہے کہ خواتین کو آپ ٹارگٹ کریں ملالہ کے ایشو کو دوبارہ
کرانے کے لیے. یہ تھے فاٹا کے سابق سیکیورٹی چیف بریگیڈیئر محمود شاہ. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہد بھائی.
اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں پتا چلا ہے کہ شام میں تفتیش کاروں کے مطابق تقریباً 10 سال کی جنگ کے دوران نسل کشی سمیت بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی حقوق کے قانون کی انتہائی گھناؤنی خلاف ورزیاں ہوئیں اور عام شہری ماضی کے ساتھ ساتھ ابھی بھی جاری ملازم کا شکار ہیں. لیزا شلائن کی جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے رپورٹ کے مطابق شام میں عشروں سے جاری رہنے والی جنگ کے جائزے سے پتا چلتا ہے کہ کسی بھی فریق کے ہاتھ صاف نہیں. گیتیارا تفصیلی رپورٹ کے ساتھ.
شام سے متعلق انکوائری کے 3 رکنی کمیشن نے تمام متحارب دھڑوں پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ قلیل المدتی سیاسی فائدوں کے لیے یا پھر دہشت گردی سے لڑنے کی آڑ میں خوفناک جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں. کمیشن کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی جرائم کا اصل شکار شام کے عوام ہیں. کمیشن کے سربراہ پاولو بنیرو کا کہنا ہے کہ بچوں, عورتوں اور مردوں نے ایک ایسی ظالمانہ اور آمرانہ حکومت کی قیمت ادا کی ہے جس نے اختلاف رائے کو ختم کرنے کے لیے انتہائی تشدد کا سہارا لیا ہے. پاولو بنیرو کہتے ہیں کہ متحارف فریقوں کو موقع پرست غیر ملکی فنڈنگ, اسلحہ اور مدد نے جنگ کی اس آگ کو مزید ہوا دی اور دنیا اس تباہی کو دیکھ رہی ہے. جنگ طول پکڑ دی گئی اور بین الاقوامی برادری کی جانب سے فیصلہ کن اقدام کے فقدان نے آج شام کے اندر جرائم سے معافی اور نتائج سے بچ نکلنے کے کلچر کو فروغ دیا. اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ تمام متحارف فریقوں نے غیر اخلاقی ہتھ کنڈوں کے ساتھ عوام کا استحصال کرتے ہوئے علاقوں پر قبضے کیے. رپورٹ میں شامی حکومت اور اس کے روسی اتحادیوں کی طرف سے فضائی بمباری اور 38 موقع پر صدر بشار الاسد کی افواج کے ذریعے کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال کے واقعات کو قلم بند کیا گیا ہے. رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دہشت گردوں اور دیگر مسلح گروہوں کی جانب سے شہریوں پر اندھا دھن مارٹر, راکٹ اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز آلات استعمال کیے گئے. کمیشن کی رکن کیرن کوننگ ابو زید کا کہنا ہے کہ شامی شہری آبادی گزشتہ 10 سالوں کے دوران جدید طرز کے محاصرے کا شکار ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو شدید ضرورت میں درکار انسانی امداد کی فراہمی پر پابندی عائد ہے. ان کا کہنا ہے کہ بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی ضروریات یعنی کھانا, پانی, صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم وہ عوامل ہیں جو تمام لوگوں کے لیے فراہم کرنا ضروری ہیں, قطع نظر کہ کس علاقے میں کس کا کنٹرول ہے. کمیشن جنگ کے خاتمے اور ملک کو امن و انصاف کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے مزید بین الاقوامی کوششوں پر زور دے رہا ہے, لیکن اس نے خبردار کیا ہے کہ اگر متاثرین کے انصاف اور احتساب کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو شام میں پائیدار امن ممکن نہیں ہوگا. مارچ 2011 میں اس تنازع کے شروع ہونے کے بعد سے اقوام متحدہ کے اندازے کے مطابق 4 لاکھ افراد ہلاک ہو چکے ہیں, جبکہ 12 ملین سے زیادہ افراد یا تو شام کے اندر بے گھر ہوئے یا پھر دوسرے ملکوں میں پناہ گزینوں کی زندگی گزار رہے ہیں.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
جو بائیڈن انتظامیہ کو درپیش ایک مشکل سوال یہ ہے کہ وینزویلا کی غیر قانونی میڈورو حکومت اور اس انسانی بحران سے کس طرح نپٹا جائے جو نیکولس میڈورو اور اس کے گماشتوں کے جبر و استبداد اور بدعنوانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. محکمہ خارجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ بائیڈن ہیرس انتظامیہ کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وینزویلا میں آزادانہ اور منصفانہ صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کے ذریعے پرامن اور جمہوری تبدیلی لائی جائے اور وینزویلا کے لوگوں کو اپنی زندگیوں اور اپنے ملک کی تعمیر نو میں مدد دی جا سکے. وینزویلا کے لوگوں کا جمہوریت اور ایک ایسی حکومت پر حق ہے جو اس تصور کو فروغ دیتی ہے اور اس کا دفاع کرتی ہے, ٹھیک اسی طرح جیسے اس نصف کرۂ ارض پر دوسرے تمام لوگ اس کے مستحق ہیں. صدر بائیڈن جب صدر منتخب نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے بھی آپ ان کو ایسا ہی کہتے ہوئے سنتے آئے ہیں. انہیں اس درد کا ادراک ہے جس میں وینزویلا کے اندر جنم لینے والے حالیہ بحران کی وجہ سے عوام اور ان کے خاندان مبتلا ہیں. بات یہ ہے کہ میڈورو ایک عامل ہے, اس کے جبر و استبداد, اس کی بدعنوانی اور بد انتظامی نے اتنا بڑا انسانی بحران پیدا کر دیا ہے جو اس نصف کرۂ ارض میں اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا. ترجمان پرائس نے اس جانب توجہ دلائی کہ وینزویلا سے نمٹنے میں بائیڈن انتظامیہ چار بنیادی اصولوں پر کاربند رہے گی. ایک تو یہ کہ جتنا مناسب ہو وینزویلا کے لوگوں اور وینزویلا کو عارضی طور پر تحفظ کا درجہ دیا جائے. دوسرے یہ کہ بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر وینزویلا کے لاکھوں لوگوں کی انسانی پریشانیوں پر توجہ دی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ حکومت ایسے عہدیداروں اور اس کے پروردہ لوگوں کا احتساب کرے جو بدعنوانی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہیں. اور پھر چوتھا نقطہ یہ ہے کہ وینزویلا کے لوگوں اور حکومت کے لیے پرامن, مستحکم اور جمہوری مستقبل کی بحالی میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات اور طویل المیاد اقتصادی بہتری کے لیے مدد کی فراہمی کا اہتمام کیا جائے. محکمہ خارجہ کے ترجمان پرائس نے کہا کہ نیکولس میڈورو ایک عامر ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جانا چاہیے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس بات کی توقع نہیں رکھتے کہ موجودہ انتظامیہ میڈورو سے براہ راست رابطہ کرے گی. انہوں نے کہا کہ اس کے بجائے امریکہ اتحادیوں اور شراکت داروں کی وساطت سے کام کرے گا. ہم یہ کام علاقے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کرتے رہیں گے. ہم اسے اپنے یورپی شراکت داروں اور اتحادیوں کی اعانت سے انجام دیں گے. ہم اس میں او اے ایس کو شریک کریں گے اور یہ کام لیما گروپ کے ساتھ سر انجام دیا جائے گا اور متعدد اداروں کے ذریعے اور ہم خیال تنظیموں کے ساتھ بھی جو وینزویلا میں جمہوریت اور انسانی حقوق کو بحال کرنے اور وہاں بدعنوان آمریت کے خاتمے کا مشترکہ نصب العین رکھتی ہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
اور آئیے چلتے چلتے آپ کو ایک دلچسپ خبر سناتے ہیں. امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر سین فرانسسکو میں 139 سالہ پرانے دو منزلہ گھر کو نئے پتے پر منتقل کیا گیا جس کے لیے مالک مکان کو $400,000 کے اخراجات برداشت کرنا پڑے. گھر کی منتقلی کے اس دلچسپ عمل کے لیے سٹریٹ لائٹس, پارکنگ میٹرز اور کئی یوٹیلیٹی لائنز کو بھی ہٹانا پڑا, جبکہ اسے 2 ٹرالوں پر لاد کر 6 کی دوری پر موجود مقام تک پہنچایا گیا. 5,000 سے زائد اس وکٹورین ہاؤس یعنی سابقہ ملکہ برطانیہ کے دور میں تعمیر ہونے والے اس گھر کی انفرادیت اس کی بڑی بڑی کھڑکیاں اور ایک بھورے رنگ کا مرکزی دروازہ ہے. گھر کی منتقلی کے اس عمل کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بھی آس پاس کی سڑکوں پر موجود تصویریں اور ویڈیوز بناتی رہی. انگلینڈر ہاؤس کے نام سے مشہور یہ گھر 1882 میں تعمیر کیا گیا تھا. تاہم مالک مکان نے ایک نئے پتے پر اس گھر کو منتقل کرنے کا فیصلہ کیا. اس گھر میں 6 اور 3 بیت الخلا ہیں, جبکہ اس میں 19 صدی کے فن تعمیر کی جھلک بھی دکھائی دیتی ہے. گھر کو منتقل کرنے پر مامور پروجیکٹ ہیڈ فل جوئے نے میڈیا کو بتایا کہ یہ ایک مشکل عمل تھا کیونکہ گھر کی منتقلی کے دوران ایک جگہ ڈھلوان بھی تھا, لہٰذا انہیں زیادہ احتیاط بھی کرنا پڑی. اس تاریخی گھر کی منتقلی کے لیے شہر کے ایک درجن سے زائد مقامی اداروں کی منظوری حاصل کی گئی تھی. یہ گھر مقامی شہری ٹم براؤن کے ملکیت ہے جنہوں نے اسے 2013 میں خریدا تھا. تاہم جس مقام سے گھر کو منتقل کیا گیا ہے وہاں اب 17 رہائشی عمارت تعمیر کی جائے گی. تو جناب اس دلچسپ خبر کے ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو بھی ختم ہوتا ہے۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ نیوز شو ہفتے کے پانچوں روز پیر سے لے کر جمعے تک آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں اسے آپ شام 7 بجے اور بھارت میں 7:30 بجے سنتے ہیں۔ اب بیجت جیلانی کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے، میری آپ کی ملاقات پھر ہوگی، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔